ये रखता हूँ, वो नायिका तुम्हारे तो तुम बात करें रिकॉर्ड याद ही रखता हूँ, वैसा तो खोज जल्दी नहीं पता बिल्कुल
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
میرے پیارے بھائیو اللہ کا احسان اور کرم ہے ایک اہم کام کے ساتھ ہم کو اللہ نے منسوب کیا ہے دین کی محنت کے ساتھ اس کی طرف اللہ نے ہمیں منسوب کیا اور توفیق بھی دی کچھ کرنے کی الحمدللہ ہو رہا ہے یہ اللہ کا انعام ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے اس کام کو جس طرح کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے باغ میں بہت سے پھول ہوتے ہیں بہت سے پیڑ ہوتے ہیں ان تمام پیڑ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی سے وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں پانی سے وہ پھلتے ہیں پھولتے ہیں اور ایک باغ ایک چمن وجود میں آ جاتا ہے ایسے یہ کام ہے ایک بارش کے پانی کی طرح سے ہے یہ ساری خیر کے اگنے کا ذریعہ ہے ساری خیر ہاں جو اللہ کے یہاں خیر مانی جاتی ہے وہ خیر اس کے اگنے کا اس کے وجود میں لانے کا ذریعہ ہے پانی کی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کا دنیا میں آنا اور آپ کی تعلیم آپ کی رسالت و نبوت یہ بارش کے پانی کی طرح سے, یہ حضور نے فرمایا یہ بارش کے پانی کی طرح سے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدیٰ کمثل غیث, یہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے یہ. اور بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ برکت والا, یعنی کثرت سے نفع دینے والا, اور ہر چیز کو زمین سے اگانے والا. ایسے ہی یہ دین کی محنت, دین کے لیے دین کی محنت ہوتی ہے, محنت کے لیے محنت نہیں ہوتی, دین کے لیے محنت ہوتی ہے. اس لیے محنت بھی مبارک ہے جس طرح دین مبارک ہے. دین بھی حق ہے, محنت بھی حق ہے, کیونکہ محنت بھی اسی کے لیے ہو رہی ہے. دین زندگیوں میں آ گیا, اس لیے اس محنت کی اللہ کے یہاں قدر ہے, اور اس کے اثرات ثمرات پیدا ہوتے ہیں. ہم کرنے والوں کو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر مضر اثرات نہ پیدا ہوں. دیکھو ہر چیز میں مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں. لکڑی کا کیڑا لکڑی کھا جاتا ہے, پھل کا کیڑا پھل کھا جاتا ہے, اناج کا کیڑا اناج کو کھا جاتا ہے, پھر وہ اگنے کے لائق نہیں رہتا, گون لگ گیا. کپڑوں کے کیڑے, گرم کپڑوں کے کیڑے یہ ہوتے ہیں, اس سے بچا جاتا ہے, اس کی دوائیں قائم لائی جاتی ہیں, چھڑکی جاتی ہیں تاکہ وہ جراثیم جو ہیں اس سے یہ چیز محفوظ رہے. اور اس کو زیادہ پائیدار بنانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں کہ یہ زیادہ دیر رہے, اسے کوئی کیڑا کوئی دوسری چیز نہ لگے, اس کو ہوا نہ لگے. جس طرح محنت کرنی ہے اور کام آگے بڑھانا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس پہلو سے ہماری آنکھیں بند نہ رہے کہ کون سے کیڑے لگتے ہیں اس کو, اور کیسے یہ پائیدار رہے گا. اس پر عام طور پر توجہ نہیں ہوتی, بھائی آپ کام کرو آگے بڑھو, کوئی تو ٹھیک ہے. پھر جو دوسرے اثرات پیدا ہوں گے اس کا کیا کرنا, اور اس کے لیے کون سی دوا ہے تو ان کیڑوں سے بچاوے. تو میرے بھائیو, ایک تو ہمیں اس کے لیے تقوی دیا گیا ہے, تقوی دیا گیا ہے, جراثیم ماننے والی دوا اینٹی بایوٹک, اینٹی بایوٹک ہے تقوی. حضور فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جی ہاں, یہ ضروری ہے. اور اس کام کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے چلا تو یہ دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا کراتا ہے, اور یہ اس کی حفاظت کا سامان ہے, یہ مدد کا ذریعہ بھی ہے, اور اسی سے ٹکے گا کام. کہ جو کرنے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اپنے نفس سے بے فکر نہیں ہے, بلکہ اپنے نفس کی شرارتوں سے وہ بچنے والے ہیں, اور اللہ کے حدود پر قائم رہنے والے ہیں. اس لیے جب یہ بات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھو اس کا ایک جراثیم ماننے والا ایک نسخہ آ گیا, اس کا اینٹی بایوٹک. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تقویٰ مانگا گیا ہے. کہ اس سے زیادہ احتیاط والی کوئی چیز نہیں ہے, تقویٰ والا تقی والا حرام سے بھی بچے گا اور مشتبہ سے بھی بچے گا اور شک کی والی چیزوں سے بھی بچے گا اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی پرہیز کرے گا. یہ اس کا اینٹی بایوٹک ہے, نہیں تو اس کو جراثیم لگیں گے. ہاں اس کے جراثیم لگتے ہیں. ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے مولانا احمد علی صاحب لاہوری, مفسر تھے. انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے فرمایا, مولوی یوسف تمہارا کام بہت بڑا ہے لیکن اس کو خطرہ تحجب سے, اس کو خطرہ تحجب سے. تحجب کے معنی ہے تفریقہ, پارٹی بازی. یہ اس کے جراثیم ہے, یہ پیڑے لگتے ہیں اس کو. جی ہاں, یہ اس کو خطرہ اس سے کہ انہوں نے آگاہ کیا تھا. اور بھی چیزیں ہیں کہ یہ ہوگا. اور حضرت عمر ایک بات یہ فرماتے تھے کہ دیکھو, لوگوں سے فرماتے تھے کہ لا تزہدو بالتحبب, لوگوں کے محبوب بننے کے بارے میں بے پرواہ مت رہو, ایسے رہو کہ لوگ تم سے محبت کریں, لوگ تمہیں اپنا محبوب بناویں, ایسے رہو, اس سے بے پرواہ نہ رہو. ہاں کیوں کہ محبت بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں محبت ڈال دی, دشمنی کھینچ کر کے, ان کی دشمنیاں کھینچ کر اور ان میں محبت ڈالی. تم کو ہم نے بھائی بنا دیا اللہ کہتے ہیں, اور تم ہماری اس نعمت دین سے بھائی ہو گئے. ہاں یہ خصوصی نعمت ہوتی ہے, اس کے مقابل میں خصوصی سزا بھی ہوتی ہے. جیسے موپٹ ڈالی گئی, پہلی امتوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اصل اصول پر باقی نہیں رکھا تو ہم نے ان کے دلوں میں عداوتیں ڈال دی, ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈال دی, اندرونی سزا ہے, اندرونی سزا کہ ان کے دلوں کو پھاڑ دیا. اب ان کے دلوں میں بیر ہے, غضب ہے, یہ ہو گیا, یہ جراثیم آئے. جی ہاں, اس کی روحانیت نہیں رہے گی, اس کام کی روحانیت اب نہیں رہے گی. چنانچہ ان میں نفسانیت آئی, کیونکہ کیڑے لگ گئے تو نفسانیت آئی. اس نفسانیت کے اثر سے دوسری سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. بس دل سخت ہو گئے, دودھ پھٹ گیا, اب کسی کام کا نہیں. یہ ہمیں پہلی امتوں کا حال بتایا ہے. کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا تاکہ ان کو قیامت تک رہنا ہے, اس امت کو اللہ قیامت تک رکھیں گے, اس کو کوئی فنا نہیں کر سکے گا. یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میری امت فنا نہیں ہوگی. ان کو مصیبتیں آئے گی لیکن یہ فنا نہیں ہوگی, یہ باقی رہے گی, اس امت کو باقی رہنا ہے. اس لیے کیا کیا امراض ہے, کیا کیا علاج ہے, وہ اس کو بتا دیا گیا ہے. پہلی امتوں کے قصے بھی ان کو اس لیے سنا ہے کہ پہلی امت کے تاجر ایسے تھے, پہلی امت کے زمیندار ایسے تھے, پہلی امت کے کارخانہ دار ایسے تھے, اور ان میں یہ بیماری پیدا ہوئی, تو یہ ہوا یہ ہوا, تاکہ ان میں یہ بات نہ آئے اور ان کا کام صاف ستھرا رہے اور نتیجہ دیتا رہے. تو یہ فرماتے تھے حضرت عمر کہ اس سے بے پرواہ نہ رہو. کسے؟ کہ لوگوں کا محبوب بننے سے، بلکہ کوشش کرو کہ لوگ تم سے محبت کریں. محبت کا ایک طریقہ تو خوشامد کا ہے، وہ نہیں، وہ تو کمی نہ بنے، ہاں میں ہاں ملا رہے کہ نہیں. کہ جب آدمی حق پرست ہوگا تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. یہ حدیثوں میں کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں، پہلے فرشتوں میں، پھر فرشتے بھی اس کو کہیں گے، پھر یہاں نیچے اس کی محبت اترے گی، کیونکہ یہ حق پرست ہے، اس کے سامنے حق ہے، اس کے سامنے آخرت ہے. تو من جانب اللہ یہ چیز ہوگی. تو حضرت عمر یہ ہدایت دیتے تھے کہ تم لوگوں کے محبوب بننے کے بارے میں کوتاہی نہ کرو، اللہ تم ایسے پیسے رہو کہ لوگ تم سے محبت کریں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت تھے. جب وہ خلیفہ ہوئے، حضرت عمر ابو بکر نے ان کا نام طے کر دیا کہ میرے بعد عمر جو ہے وہ رہے گا ذمہ دار خلیفہ، اور میں نے اس کو یہ نصیحتیں کی، یہ نصیحتیں کی، سب کر دی، بتا دیا. اور پھر اگر یہ عمل نہ کرے تو یہ جانے. اور آیت پڑی ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ یہ پڑھتے جائیں گے. یہ آیت بہت سخت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت عابدوں کو ڈرانے والی ہے، گنہگاروں کو نہیں، عابدوں کو ڈرانے والی ہے. پتا چلے گا کہ کس کروٹ پر ڈالے جاؤ گے. جی ہاں، یہ تو عابدوں کو ڈر، اس لیے ان کے سامنے آیت پڑی. بعد کے صلح اور نیک لوگ جو ہے یہ آیت پڑھتے، ایک دوسرے کو ڈرانے کی، ہاں یار سیدھے رہو، تو پتا چل جائے گا. تو سب تھے، جب ان کی خلافت ہوئی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے. یہ تو بہت سخت آدمی ہے، خوفناک آدمی ہے، تو دروازے بند کر دیے. یہ سیرت میں لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا، خلافت کی ذمہ داری پوری کی. 10 برس گزرے خلافت پر، وہ کام کیا اور کام کرایا، راستے کھولے، ہدایت کے بھی راستے کھولے، راحت کے بھی راستے کھولے. کتنے راحت کے راستے کھول دیے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی راہیں کھول دی. جنگلوں میں رہنے والے بھی قرآن پڑھتے تھے اور کیا نام قرآن سیکھتے تھے جنگلوں میں. ہم تو تعلیم کے ہلکے گھروں کی بات کر رہے ہیں، وہ جنگلوں میں تھے. کتنے کلمے کو اتنا پھیلایا، خوب پھیلا. 10 برس جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے تھے. یہ وہ محبت کا اثر میں کہہ رہا ہوں. ویسے تو سب تھے لیکن دلوں میں کتنی محبت، ان کی جدائی پر پتا کہ لوگوں کا کھانا ہی بند ہو گیا. امیر شہید ہو گئے تو بعض صحابہ تو دھاڑے مانا کر روتے تھے. صہیب رومی اور یہ بہت روتے تھے، دھاڑے مانا کر. قرآن مجمع کہ ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا. جنگلوں میں سے جناتوں کے رونے کی آواز آتی تھی. یہ موقع نام کر دیجیے اللہ نے. جن روتے تھے جنگلوں میں، کیونکہ وہ اس کی دعوت دیتے تھے کہ لوگوں کا محبوب بنو، کہ اللہ کا کیا حق ہے، لوگوں کا کیا حق ہے، کہ اس کو جان کر کے کام کرنا تو اللہ اوپر سے محبت کرے گا، تو اللہ کی مخلوق محبت کرے گی. یہ پھر یہ انصاف والے ہوں گے، یہ احسان والے ہوں گے، یہ تقوی والے ہوں گے. یہ تقوی والے ہوں گے اس لیے ان کی محبت ڈالی جاتی ہے، اس لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے کہ اللہ انہیں دیں گے. کیونکہ اللہ کے در پر ان کا مقام ہے, ان کا درجہ ہے, تو ان کو وہ چیز دی گئی, یہ ان کی مقبولیت ہے. تو یہ ہے اصل چیز کام کے ساتھ, کہ محبتوں کا محبت کی فضا, نہیں تو اس کو جراثیم لگتے ہیں. جی ہاں, جراثیم لگتے ہیں, دلوں میں پھٹنے آتی ہے. جی ہاں, کہ ہاں کیا لگ گئے جراثیم. پھر شریک ہو کے کام کرنے کے بجائے فریق ہو کے کام کریں گے. یہ فریق ہے, سیاسی جماعتوں میں فریق ہوتے ہیں. کوئی بڑا آدمی کسی کا, کوئی گورنر کسی صوبے کا مقرر کیا جائے, لوگ پوچھتے ہیں کون ہے یہ فلانا, وہ تو فلاں پارٹی کا ہے. یہ کہتے ہیں لوگ کہ وہ تو فلاں پارٹی کا ہے, ان کا آدمی ہے, ان کا آدمی ہے. کیونکہ فریق بن کر کام کرتے ہیں. یہ تو سن کا وہ ہے, تو سڑا ہوا سارا سامان ہے ہمارا, ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایسا نہیں ہے. کیوں کہ ہم کو تو ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دین النصیحہ, کہ دین تو خیر خواہی کرنے کا نام ہے, دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. کہ ان کا کیسے بھلا ہو جائے, ان کے ہاں یہ ہے کہ میں اپنے فریق کو کیسے ذک پہنچاؤں, کیسے ان کو نیچے گراؤں, کیسے میں اپنی چلاؤں. تو اب یہ کام جو ہے تقوی کے دائرے میں سے نکل کر کے, اگر ایسا ہوا تو یہ تقوی کے دائرے میں سے نکل کر یہ شرارت کے دائرے میں چلا گیا, اب شر پھیلے گا کیونکہ اس کو کیڑے لگے, کیڑے لگے اس کو, ان میں پھٹن آ گئی. پھر اس پھٹن نے ان میں تعصب پیدا کر دیا. ہاں, تعصب پیدا ہو جاتا ہے. یہ تعصب جو ہے بہت متعدی بیماری ہے. یہ خاندانوں میں بھی ہوتا ہے تعصب, یہ جماعتوں میں بھی ہوتا ہے, یہ قوموں میں بھی ہوتا ہے, یہ نظریات میں بھی ہوتا ہے, یہ تعصب طریقہ کار میں بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ ایک ایسی بیماری ہے تعصب, ہٹر میں اپنی بات چلانا. جی ہاں, پھر اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں رہتی کسی کی, تو کیسے اندر نہیں کرے گا, یہ پیدا ہو جاتا ہے. ہاں, اس سے پھر بات آگے نہیں جائے گی, کیا پھٹن آ گئی. ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا, ان کے خلافت کے زمانے میں اختلاف ہوا, چار برس ان کی خلافت رہی, چار برس میں ایک بالش زمین بھی فتح نہیں ہوئی, ورنہ ملک کے ملک فتح ہو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. آذربائیجان تک اسلام آ گیا تھا. جی ہاں, ان کی چار برس کے خلاف, حالانکہ خلیفہ حق ہے لیکن تفرقہ ہو گیا. تو چار سال کی مدت میں تم نے کسی کی روایت ہے کہ ایک بالی زمین بھی فتح نہیں ہوئی. جیسے گیڑا لگ گیا دانے کو, اب یہ نہیں اگے گا. یہ ہمارا ماضی ہے, ہم تو آج کی بات نہیں کریں گے بلکہ ماضی کی بات کریں گے, تاکہ ماضی کے آئینے میں اپنا منہ دیکھ لیں. کوئی نہ کہے کہ ہم کو کیسا ہے. مولانا سنت اللہ علیہ یہ اسی روایتیں سنا دیں تاریخ کی. یہ ہوا تھا, چار برس کا عرصہ کسی کہتے تو خلیفہ برحق, لیکن لوگوں نے اختلاف کیا, سب نے اختلاف کیا. جی, حالانکہ کام تو ہمدردی کا تھا, کہ سوچتے بیٹھتے پوچھتے کہ نہیں خدا نے اسے اختلاف کیا اور سمجھ ہے نہیں.
ہاں
سمجھ نہیں جنہوں نے اختلاف کیا. بس ہم تو کہ ہم تو قرآن کو دیکھیں گے, قرآن جو کہے گا وہ کرے گا قرآن. تو ایک دفعہ حضرت علی بہت بڑا قرآن لے کر کے ان کے پاس گئے اور اس کو رکھا اور کہنے لگے کہ وہ قرآن فیصلہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ قرآن فیصلہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ قرآن کا نام لیتے تو چلو ایک قرآن سے کہلواؤ. جنہوں کو سمجھا رہے تھے کہ قرآن سے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے ان سے سمجھنا کام. سمجھ میں بات. لیکن وہی کہ اپنی کیڑا لگ گیا اندر, اب صلاحیتوں سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ جب یہ کیڑا اندر لگ جاتا ہے تو لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ صلاحیتوں کو فریق سمجھ رہے ہیں. اعتماد نہیں ہوگا, بے اعتمادی پیدا ہو جائے گی. بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ بات تو ہماری یہی چلنے نہیں دیں گے, یہ بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ساتھی جو ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ پاؤں کی طرح مددگار ہوتے ہیں 24 گھنٹے. مانا علی واسحابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں پر خوب اعتماد کیا کہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے. حضور فرما فرقے ہوں گے, اتنے فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کیا مطلب وہ جنت جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ ہوگا کہ جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں, جن طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ طریقہ وہ فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے. اپنے اصحاب پر کیا اعتماد کیا, تو میجر میں ہوں میرے اصحاب. تو یہ سکھایا تاکہ اعتماد پیدا ہو, تعاون پیدا ہو. کہ تعاون, کیونکہ تعاون سے حق پھیلتا ہے, اور جو تعاون نہیں رہا اور تناؤ پیدا ہو گیا تعاون کے بجائے, کہ پھر حق کا پھیلنا رک جائے گا. جیسے میں نے آپ کو ابن کثیر کی بات سنائی کہ بہترین زمانہ ہے وہ, آج کے زمانے نہیں بہترین زمانہ, مگر حق پھیلنا رک گیا, تعاون بند ہوا کہ بس تناؤ پیدا ہو گیا. کہ تناؤ پیدا ہو گیا پھر حق کا روکنا بند ہو جائے گا. عروج ان کا عروج ختم, جو ترقی ہو رہی تھی وہ عروج ختم ہو جاتا ہے. تو جب کسی چیز کا عروج ختم ہوا تو زوال آتا ہے, کیونکہ جو پودا بڑھتا جس پودے کا ختم ہوا پھر وہ سوکھے گا. جب تک وہ بڑھتا رہے ہرا رہتا ہے, جب اس کا بڑھنا ختم ہوا کہ پھر وہ سوکھ جائے گا. ایسے ہی بھی سمجھ گئے جب یہ لگتے ہیں کیڑے. تو بزرگ نے فرمایا تھا کہ تمہارے کام کو جو نقصان ہوگا وہ اس سے ہوگا, حزب سے پارٹی بازی سے ہوگا. ہاں اس لیے ہم کو تقوا دیا گیا ہے. کیا دیا گیا؟ تقوا دیا گیا کہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں ڈریں. اور مولانا انجا صاحب ایک اور بات فرماتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت جو ہے وہ تو خوبیوں کا لین دین ہے, خوبیوں کا لین دین ہماری دعوت میں. خوبیاں لوگوں سے, لوگوں کی خوبیوں پر نظر کرو اور لوگوں کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ. مگر یہ بھی تبھی ہوگا کہ جب اندر تقویٰ ہوگا, اندر محبت ہوگی, تو ایک دوسرے کی خوبی پر نظر کریں گے اور ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اور جب یہ نہیں بات ہوگی تو پھر وہ خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کی راہ بھی بند ہو جائے گی. کیونکہ عروج کے زمانے میں اور استقبال کے زمانے میں جس طرح کام ترقی کرتا ہے, اندر غرور بھی پیدا ہوتا ہے کام کرنے والوں میں, اندر غرور پیدا ہوتا ہے. ہاں اور یہ ہے مصیبت, مال کا غرور, عبادت کا غرور, سب چیزوں کا غرور ہوتا ہے. جیسے کھانے کی چیزیں ہضم ہوتی ہے تو بدن میں قوت دیتی ہے, ہضم نہیں ہو تو بدہضمی ہوتی ہے. ایسے ہی اس کی بدہضمی ہوتی ہے, یہ غرور پیدا ہوتا ہے. کیا. تو غرور کے بعد کہ غرور کے بعد جوڑ ختم, پھر جوڑ نہیں رہتا, اب شناسی نہیں رہتی, ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں, یہ دعوے چلتے ہیں, ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے, یہ دعویٰ مدعی بن جائیں گے. ہاں اچھا, مدعی کی اور داعی کی بات ایک سی ہوتی ہے, فرق نہیں ہوتا, بات ایک. جی ہاں, فرعون جو بات کہتا تھا وہ بات, اور آل فرعون کا جو مومن تھا داعی وہ جو بات کہتا تھا وہ ایک سی ملتی تھی. جی ہاں, یہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے, جو بات کا درجہ الگ ہے اور برتاؤ کا درجہ الگ ہے, کہ بات کیا برتاؤ کیا. کیونکہ دیکھا جائے گا برتاؤ کو کہ انہوں نے یہ برتاؤ کیا کر رہے ہیں, کہ بھائی دیکھو تجارت ایمانداری سے کرو, تجارت ایمانداری سے کرو, تجارت ایمانداری کے سو, یہ تو ہے بات, تو یہ تو ہوئی بات. لیکن جب لوگ لین دین کو دیکھیں گے کہ لین دین میں کیا کرتے ہیں, وہ ہے اصل, ان کے دودھ میں پانی آ رہا ہے, تو وہ بات پر بھی پانی پھر جائے گا. جی ہاں, کیوں کہ بات الگ ہوتی ہے, برتاؤ الگ ہوتا ہے, اصل بات کا نہیں ہوتا, برتاؤ کا ہوتا ہے. جی ہاں, اس لیے یہ سکھایا ہے, یہ سکھایا ہے کہ صلاحیتوں کی قدر کرو, اور صلاحیتوں کی قدر کہ تمہارے اندر کا تقویٰ, تمہارے اندر کی محبت, یہ صلاحیتوں کی قدر کرائے گی کہ ان میں صلاحیت ہے. نہیں تو جب ناقدری پیدا ہوگی تو تاریخ میں ہے کہ عبد الملک بن مروان یہ دمشق کا امیر تھا, حاکم, اور عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ حجاز کے امیر بنے تھے. یہ عبداللہ ابن زبیر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایسے نواسے ہیں جیسے امام حسین حضور کے نواسے ہیں, بالکل بہت فضیلت بزرگ کی بات ہے, یہ بھی جیسے امام حسین, لیکن امام حسین کا درجہ پہنچا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نواسے ہیں, اور بڑی صلاحیتوں کا مالک, صحابی, وہی مہاجر, مہاجرین کے گھروں میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے تھے, ہجرت کے بعد ابو بکر نواسا, بہت فضیلت پانے, تو وہ حجاز کے حاکم ہیں, لیکن وہی یہ صحابی ہیں عبداللہ. لیکن جب صلاحیتوں کی قدر نہیں ہوتی تو عبد الملک نے مروان نے کہا کہ یہ عبداللہ کو کون مارے گا. ہاں, عبداللہ کو کون مارے گا؟ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میں ماروں گا. ہاں, آدمی بھی مل جائیں گے ہر ایک کو, ہر ایک قسم کے. جی ہاں, یہ دنیا ایسی ہے, جس قسم کے آدمی چاہو آپ کو مل جائیں گے. یزید کو امام حسین کے قتل کرنے والے مل گئے, اس نے امام حسین کے گلا کاٹ کر کے اشعار پڑھے, لکھا ہے. جی ہاں, اس لیے صلاحیتوں کی قدر کرنی ہے. حجر نے کہا کہ حیات صاحب نے کہا, میں کہہ رہا ہوں, حجر نے کہا کہ میں عبداللہ کو قدر کروں گا. ہاں, یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ کا کرتا پھاڑ دیا, چنانچہ وہ عبداللہ کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا وہیں مکے میں, اور ان کی لاش کو سولی پر لٹکایا, اور ان کی ماں اسماء ابو بکر کی بیٹی, ان کی 100 سال کی عمر تھی, گھر پر جا کر ان کو دھمکایا, ماں کو بھی. جی ہاں, یہ صلاحیتوں کے ناقدری کی مثالیں ملے گی ماضی میں آپ کو. دھمکایا اسماء کو جا کر کے, ابو بکر کی بیٹی ہے, عائشہ کی بہن, 100 سال کی عمر ہوئی ہے. یہ مثالیں ہم تو آج کی مثالیں نہیں دیں گے. جی ہاں, صلاحیتوں کے ناطے اور حجاج ابن یوسف کو ہی حج کا امیر بنایا, حجوں کا حج کراؤ. حالانکہ اندر اس مجمع میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں اور ان کے بیٹے سالم بھی ہیں اور ان کے خادم نافع بھی ہیں, یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں. وہ حج کا امیر کون؟ کہ حجاج ابن یوسف. یہ حج کا امیر رہے گا, یہ ہماری تاریخ ہے. سمجھ میں آئی بات کہ بات بگڑتی ہے تو کہاں تک جاتی ہے. تو عبداللہ ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, حجاج کے پیچھے. یہ بہت عالم آدمی تھا, لیکن شریعت کا حکم ہے کہ جیسے بھی امام بن جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لیتے. یہ مثالیں ملتی ہیں ہم کو کہ جب کام بگڑے گا اور اس میں کیڑے پڑیں گے تو یہاں تک جائے گا. یہ صلاحیتوں کی ناقدری ہوگی, صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. جی ہاں, اور فریق بن کے کام کرنے کی ایک دوسرے سے رخ پڑے گا. پھر اس کی جان نکل گئی. جی ہاں, یہ مذاکرہ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے, اس امانت کی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ اس بلا کی نظر نہ ہو جائے. اس بلا کی نظر نہ ہو جائے, ورنہ جو تعصب اندر پیدا ہوگا کہ وہ اس کو بالکل ملیمیٹ کرے گا. اللہ حفاظت کرے, اندر کا ایک تعصب بنتا ہے. میں نے کہا یہ تعصب پھیل جاتا ہے, قوموں میں بھی ہوتا ہے, خاندانوں میں بھی ہوتا ہے, جماعتوں میں بھی ہوتا ہے, طریقہ کار میں بھی ہوتا ہے. یہی طریقہ کار ہونا چاہیے پھر کہ پھر وہ کام کی وہ وقت اور حیثیت ہماری نظروں میں بھی نہیں ہوگی اور دشمنوں کی نظروں میں بھی نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی بات لیکن اپنی بات پڑھانے کی وجہ سے ہمارے مولانا سید خان صاحب ایک قصہ سنا دیتے. ایک جگہ اختلاف ہوا آمین میں کہ آمین زور سے کہنی چاہیے کہ آمین آگے تک کہنی چاہیے. آمین بن جہر, آمین بن سیر, اس میں اختلاف ہوا مسلمانوں میں. حالانکہ دونوں سنت ہیں روایتوں میں, دونوں سنت جو چاہے جیسے کہ. یہ طریقہ کار کے اختلاف کی مثال. وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ مقدمہ عدالت میں گیا کہ آمین جہرن کہنی چاہیے کہ آمین سیرن کہنی چاہیے. تو حاکم جو تھا وہ انگریز تھا, فیصل. اس کے سامنے گیا آمین بن جہیر, آمین بن سیر, وہ تو سمجھا نہیں کیونکہ مذہبی چیز ہے, مذہبی چیز ہے آمین کہنا. ایک طریقہ کار کا ایک جز ہے, فرماس کا ایک جز. یہ کیا چیز ہے؟ اس نے ٹھہرو, اس نے پورا مطالعہ کیا, نماز اور نماز کے ارکان اور نماز کی سنن واجب ان مسلمانوں میں ہے کیا, پورا مطالعہ کیا. آمین کا کیا درجہ ہے ان کے ہاں؟ جی ہاں. پھر اسے فیصلہ یہ دیا کہ آمین بن جہر اور آمین بن سیر دونوں صحیح ہے, مگر آمین بن شر یہ برا ہے. اب آپ مسئلے یہ اسے فیصلہ دیا نہ ان کو آمین مقصود ہے نہ ان کو آمین مقصود ہے, ان کے پاس شر ہے. ایک طریقہ کار ہے بھائی, اس طرح آمین کہو اس طرح آمین کہو, یہ کوئی واجب حرام کا مسئلہ نہیں ہے, مگر ان میں شر ہے. تو اس نے کہا آمین بن شہر بھی صحیح ہے, آمین بن سر بھی صحیح ہے حدیثوں کی روشنی میں, لیکن آمین بن شر جو ہے وہ برا ہے. یہ کیا ان کا تعصب ہے کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے؟ ارے بھائی کیوں, یہ کوئی واجب ہے فرض ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں, ہم جو کہیں وہی. اس لیے نے فریق بنایا, عبادت کرنے والوں کو فریق بنایا, جو امین بن سیر کہے وہ اس کے فریق, وہ اس کے فریق.
پینے کے بعد میں کیا جان دے گی؟
یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں, اس کو اس میں احتیاط کرنی ہے. ہاں کام تو سیدھا سادہ صاف بارش کے پانی کی طرح سے حیات لانے والا, بارش کا پانی, یہ بارش کا پانی حیات لانے والا ہے. اور بارش کا پانی جو ہے نا وہ تو موتی بنانے والا ہے, کیونکہ موتی جو بنتے ہیں نا سمندروں میں وہ بھی بارش کے پانی سے ہی بنتے ہیں, کوئی دوسرا کارخانہ اس کا نہیں ہے. بارش کے پانی سے موتی تیار ہوتے ہیں سمندروں میں, مچھلی کے پیٹ میں وہی قطرے جاتے ہیں اندر, اسی قطروں سے اللہ موتی بناتا ہے. بارش کے پانی وہ سمندروں میں بنتے, وہ زمینوں میں یہ ساری چیزیں خیرات اگتی ہے, زعفران سے لے کر جو تک, زعفران بیج سے پیدا ہو, جو بیج سے پیدا ہو. ایسی مثال حضور نے اپنی اس کام کی دی ہے, یہ بارش کے پانی کی طرح سے, اس سوائے نفع کے اس میں اور کچھ نہیں ہے, نفع ہی نفع ہے, نفع ہی نفع ہے. اس لیے اس کے نفع کو محفوظ رکھنا ہے, اس لیے اس کام کو, اس کام کو امانت بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے نفسوں کی شرارت سے محفوظ رہے. اس کی امانت کی حفاظت ہی ہے, اس کو چور نہیں چوری کرے گا مال کی طرح سے کہ مال کو چور لے گئے, کہ نہیں اس کے چور نہیں ہے چوری کرنے والے, کہ اس کا کیا, کہ اس کا بگاڑ اسی سے آئے گا کہ اس کے اندر شر مل جائے گا. جیسے وہ دیکھا نا عامل بھی شر, ہاں گیند کی جدم جیتتی ہے اور کچھ نہیں, جی ہاں, تو یہ اس میں مل جائے گا. اس لیے اسے اس کی حفاظت کرانی ہے, یہ کیڑے لگتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ تعالیٰ سے اس میں تقوا مانگا جائے گا. ہاں کہ تقوا مانگو اللہ تعالیٰ سے, تاکہ وہ تقوا جو ہے ساری خوبیوں کی جڑ ہے. تقوا ملاک الحسنات, خطیب پڑھتے ہیں جمعہ میں, کہ تقوا ملاک الحسنات, کہ جو تقوا ہے آدمی کا کہ وہ تو ساری خوبیوں کی ماں باپ ہے, کہ ساری خوبیاں جو پیدا ہوگی وہ اس سے پیدا ہوگی, ایمان اور تقوا. جس میں ایمان اور تقوا آیا کہ وہ تو اللہ کے ولی بن جائے گا, کیونکہ اولیاء اللہ کی تو صفت بتائی کہ اللہ کے ولی کون ہے, کہ اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ دین آمنوا وکانوا یتقون. یاد رکھو اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے. تو وہ ہے کون اللہ کے ولی؟ کہ اللہ کے ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے. ان اولیاء الا المتقون, کہ اللہ کے ولی تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, ایمان اور تقوا ان کے اندر ہے, ایمان تقوی کی وجہ سے وہ ولی بنے. الحمدللہ یہ نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے. ہاں ہر مسلمان کے پاس ایمان بھی ہے, تقوا بھی, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جب یہ بڑھ جائے گا تو پھر خوبیوں کی قدر ہوگی. ہاں کہ دعوت تو ایک چمن کی طرح سے, ایک چمن ہوتا باغ, ایسی ہے اس کی مثال ہے دعوت کا کام. چمن, چمن میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں, ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں, ہر قسم کے پیڑ ہوتے ہیں, چھوٹے بڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے. ایسے صحابہ ایک طرح کے نہیں پھر, ان کے اندر الگ الگ چیزیں پیدا ہوئی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا زبردست اثر ہے, ایک چمن بنا دیا. میٹھا بھی ملے گا پھر, اور جہاں کھٹا بھی ملے گا, ہر قسم کا ملے گا پھل ایسا. اور یہی ان کی خوبی ہے. عام طور پر ہمارے سامنے خوبی ہے کہ صحابہ باہر نکل جاتے تھے, باہر نکل جاتے تھے, باہر نکل, ٹھیک ہے باہر بھی نکلتے تھے اور دوسرا کام نہیں کرتے تھے. دوسرے ان کی معاشرہ تو ان کا ماحول کیسا تھا, یہ بھی دیکھنا ہے. میں وہاں گیا افریقہ تو ایک دینی درسگاہ تھی بڑی, وہاں ہم گئے تھے, ہاں کہ علماء کرام اور یہ سب بیٹھے. تو بات کرنی پڑتی ہے, میں نے یہ بتایا ان کو کہ صحابہ کیسے تھے. میں نے کہا ہمیں نہیں ملتا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میدان میں تلوار لے کر پھر رہا ہوں. ملتا ہے
ابو ہریرہ کیوں نے تلوار چلائی ہو دشمنوں کے مقابلے میں؟ نہیں ملتا وہ خالد کے مقابلے, خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی حدیث کا حلقہ سنبھالا. وہ ہمیشہ میدانوں میں رہتے تھے. خالد وہ خود کہتے تھے کہ قرآن کے بہت سے مضامین مجھے اس لیے یاد نہیں ہوئے کہ عام طور پر میرا جانا میدانوں میں ہوتا تھا. میرے وہاں تو ابو ہریرہ بھی ہیں, وہاں تو خالد بن ولید بھی ہیں, وہاں تو ابو الدرداء بھی ہیں. ابو الدرداء حکیم الامت کہلاتے تھے, حکیم الامت, لوگوں کی تربیت کرنے والے. ایک روح نہیں تھا, جیسے پانی پڑتا ہے تو ایک چیز نہیں اگتی, ہر چیز اگتی ہے. ابو الدرداء کو حکیم الامت کہتے تھے. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے. ان کو انہوں نے دمشق والوں کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہیں. ان کو دمشق بھیجا تھا حضرت عمر نے شام والوں کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. وہی رہے وہی مرے. تو حکیم الامت اور ابو عبیدہ امین الامت, پوری امت کا امین. اس سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں. جی ہاں, حضرت ابو بکر کو بیت المانوی سے کتنا وظیفہ ملے؟ کیونکہ وہ ابو عبیدہ جو طے کریں گے, وہ کیونکہ وہ امین الامت ہے, وہ امانت سے دیں گے کتنا دینا ہے. تو امین الامت بھی پیدا ہوئے, حکیم الامت بھی پیدا ہوئے. جی ہاں, اور حلال حرام کے جاننے والے, کہ معاذ ابن جبل کے حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم, کہ وہ معاذ ابن جبل, اور امت کا سب سے بڑا قاری, کہ امت کا سب سے بڑا قاری عبید ابن کعب. یہ سب اس لیے پیدا ہوئے ہیں, کوئی ایک روح نہیں ہے, بلکہ ایک بات کی طرح سے ہے کہ اس میں سب پیدا ہوئے, ہر خیر والے پیدا ہوئے, ہر خیر کو لے کر چلے. کہ حق, کہ حق تو حضرت عمر کی زبان پر بولتا ہے. حق کو, حق بولنے والا کون؟ کہ عمر. اور سب زیادہ حیا والا, زیادہ حیا اور شرم والا, کہ عثمان. اور سب زیادہ فیصلہ, حق فیصلہ کرنے والا, کہ علی. ہاں, کوئی ایک رخ نہیں ہے. تو اس طرح تھا کہ حضرت علی اکیلے رہ گئے اور ابو الدرداء اکیلے رہ گئے, انہوں نے لوگوں کو اپنی حکمت سے صحیح نہیں سنبھالا. ایسا ہے تو بہت چیزیں پیدا ہوتی. ایک باغ لگایا تھا کہ اس میں ہر قسم کے لوگ پیدا ہوئے تھے. اس لیے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہمارے اندر پیدا ہوں, اور جو پیدا ہوئے ہوں ان کی ہم کو قدر ہو. ہاں, جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں. یہ تاریخ میں ہے, جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی ناقدری ہوئی, اللہ نے اس کو اٹھا لیا, چلو چھٹی ہو گئی. ہاں, یہ قدر نہیں کرتے. امام بخاری کو ستایا, اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. ہاں, ان کو قدر نہیں ہے. تو جب صلاحیت کی قدر نہیں ہوگی تو صلاحیتیں اٹھا لی جائے گی, اور پھر نااہلوں کو کام دینا پڑے گا. جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ کام لیں گے, پھر کام بھی ہو جائے گا. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی ناقدری ہوئی کہ ابھی میں اللہ اٹھا لوں, یہ ہمارے بندوں کی ناقدری کرنے والے ہیں. اللہ کا عجیب نظام ہے, وہ ہمارے خیالوں پر نہیں ہے. خیال سے کچھ بھی کہہ دیں, نہیں کہنا ہے. اللہ کی تدبیریں آسمانوں سے زمین پر آتی ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض, کہ آسمان سے اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں. اس لیے ڈرنے کی بات ہے, ڈرنے کی بات کہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے لوگ تیار کر دیے. ہاں, اس میں علم والی بھی ہیں, عبادت والی بھی ہیں, تربیت کرنے والی بھی ہیں, سخاوت کرنے والی بھی ہیں, ہر قسم کے. وہ تو باغ لگایا ہے, وہی پانی سے, یہی پانی سے ایک محنت دی ہے کہ اس محنت سے کہ امت کی صلاحیتیں کام کرے گی. ہاں اس محنت کی خوبی ہے یہ کہ اس سے امت کی صلاحیتیں کام پر آتی ہیں اور وہ شرارتوں میں سے نکل جاتے ہیں. شرارتوں میں سے نکل جائیں گے. اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی شرارتوں میں سے نکلنا ہے. ہاں میں تو عربوں سے برابر کہتا ہوں کہ یہ خروج فی سبیل اللہ جو ہے نا وہ تو خروج من الہوا الی الہدا, یہ اپنی شرارتوں اپنی خواہشوں میں سے نکلنا اور ہدایت پر آنا, یہ خروج گھروں سے نکلنا نہیں فقط. کہ گھر سے نکل گئے کہ ہاں گھر سے نکلنا یہ تو صورت ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی شرارتوں میں سے نکل گئے. ہاں کہ کوئی ہماری شرارتوں سے ڈرے نہیں. یہ تو نبی کی خوبی تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا لیکن کوئی دوسرا الزام آپ کو کوئی نہیں دے سکتا تھا. آپ کو امانتدار سمجھتے تھے, آپ کو سچا سمجھتے تھے, آپ کو ہمدرد سمجھتے تھے, آپ کو خیرخواہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غریبوں کی مدد کرنے والا, یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرنے والا, اس میں تو خیر ہی خیر ہے. لیکن جو وہ بات کہتا ہے اس سے ہم کو اطلاع. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ ظالم آپ کو تو جھوٹا کہتے ہیں, نہیں خدا کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں کہ محمد تو ہمارے سچے تو آپ کی زندگی اچھی تھی, اس پر اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا کہ جس پر ہم 40 سال سے سچا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی, ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے. لیکن دیکھو ان کی سمجھ کہ آپ ہمارے اور آپ کی باتیں آپ اچھے, باقی آپ کی بات کیسے ہم کو اطلاع. اس لیے محرو ہو گئے. تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا تھا کئی نبوت ظاہر ہوئی آپ کے اوپر کہ ایماندار آدمی ہے, یہ سچا آدمی ہے, یہ نبی کرنے والا آدمی ہے. آپ کی خیر کو ظاہر فرمایا اور پھر آپ کو نبوت سے نوازا, نبوت ظاہر ہوئی. یہ تو یہ تو کام ساری محاسن کو ساری خوبیوں کو جمع کرے گا اور بلکہ خوبیوں کی قدر کرنا سکھائے گا. ہاں جب خوبیوں کی قدر کرنا آئے گا نا جب ہی اندر کا دعویٰ ختم ہوگا. اگر خوبیوں کی قدر کرنا نہیں آیا تو خود ہی دعوے دار بنیں گے کہ ہم ہیں ہمارا کام ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ دوسرے بھی کہیں گے کہ ہم ہیں ہمارا کام ہے. ہاں ہاتھ بہاد دست بدل چلی گئی پھر, ایسا نہیں ہے کہ اپنے کام کی اہمیت ضرور ہے لیکن اعتدال کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نبیوں کی جماعت میں مجھے زیادہ نہ پڑھاؤ, حالانکہ آپ تو بڑے ہوئے ہیں, آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. کیوں کہ پھر مبالغہ کرو گے تم, پھر دوسرے کہیں گے کہ ہمارے بھی ہیں, تو تم نے کیا تعظیم کی, تم نے تو تعظیم توڑی. اس کو گولو کہتے ہیں کہ گولو بھی بیماری ہے, جس طرح تعصب بیماری ہے گولو بھی بیماری ہے. یہ گولو ہونے لگا, گولو یعنی ہنس سے آگے نکل گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, کتنی تعظیم کی. یہ اس کو گولو کہتے ہیں کہ تعظیم اتنی کی. انہوں نے یہودیوں نے کچھ دوسرا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, انہوں نے اتنا بڑا دیا. ہم نے کہا ہم نے کیا, ہم نے کہا عیسیٰ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں, اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, یہ ہم نے کہا. انہوں نے یہ گولو ہے حضان پر گولو مت کرو, حد سے آگے میں نکل جاؤ, اپنے حد پر رہو. جب حد پر رہو گے تو لوگ اسے مستفید ہوں گے, وہ حد سے نکل گئے تو تم خود ہی نہیں فائدہ اٹھاؤ گے. اس لیے ہمارا کام تو ایک جامع ہے, تمام خوبیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والا اور جس میں جو خوبی ہے اس کی قدر کرنے والا, جس میں جو خوبی ہے اسی قدر کرو. میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا دین دونوں دی ہے, دنیا بھی ان کے پاس ہے اور دین بھی ان کے پاس ہے, توازن بھی ان کے پاس ہے, عام مجمع ان کا یہی ہے. اس کی وجہ سے تمام جماعتوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا ہے, ہر جماعت کے بڑے وہاں جاتے ہیں, ہر جماعت کے بڑے بزرگان دین وہاں جاتے ہیں اور وہ قدر بھی کرتے ہیں. حضرت کی میں نے اپنے ساتھیوں سے یوں کہا, میں کہ تمہارا یہ گل جو ہے نا یہ گولے گلزار ہے, جیسے باغ میں لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں ایسے تمہارے ملک میں لوگ آتے ہیں, دین والے بھی آتے ہیں دنیا والے بھی آتے ہیں,
تو پھر دنیا والے تو دنیا جانے, ہم تو اپنے دین والوں کی بات کریں گے. جتنے دین والے تمہارے پاس آ میں جس لائن کے بڑے جس جماعت کے بڑے تم اس کی قدر کرو. وہ میں نے کہا اس کی ایک مثال سمجھو کہ ہم جو ہے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں, تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. جتنے نبی اللہ نے بھیجے جن کے نام ہمارے پاس آئے ہیں وہ, اور جن کے نام ہمارے پاس نہیں آئے وہ, جن کے قصے ہمارے پاس آئے وہ اور جن کے قصے ہمارے پاس نہیں آئے وہ, بعد نبی جن ہمارا سب پر ایمان ہے. لیکن ابتدا اور پیروی ہم اپنے نبی کی کریں گے, ایمان تمام نبیوں پر اور ابتدا اور پیروی ہم اپنے نبی کی کریں گے. اس طرح میں کہ تم تمام جماعتوں کی اور تمام جماعت کے بزرگوں کی قدر کرو, اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلو. یہ درمیانی بات ہے, یہ درمیانی بات ہے, یہ ضروری ہے. اس کو اعتدال کہتے ہیں, اس کو اعتدال کہتے ہیں, یہ ضروری ہے. تو ان کو یہ بات بہت پسند ہے, ان کے ذمہ داروں کو. مجھے کہا یہ تو بہت اچھی بات, میں نے مجلس میں کہی تھی بات کہ یہ تو آپ ہمارے مجمع میں کہو رات کو, ہمارے مجمع ساتھیوں کا ہوگا, یہ تو ہماری مجلس ہے. ہاں یہ بھی ذہن لوگوں کے بنانے پڑتے ہیں, خالی طریقہ کار نہیں بلکہ طریقہ کار کے لیے اہلیت پیدا کرنی ہے. اس کو یاد رکھو. مجلس میں بات کی, مجلس میں بات کرتے ہیں ہم اونچ نیچ کے لیے, تاکہ امت امت کے طریقے پر چلے, ان کے اندر گلو نہ آوے, ان کے اندر حقارت نہ آوے دوسرے طریقوں کی, دوسرے شخصیتوں کی. جب ان کی قدر کرو گے تو وہ تمہاری قدر کریں گے. ہاں یہ ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا کہ اگر ہم ان کی قدر کرتے ہیں تو ہماری قدر کرتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو سب, ابھی میں انگلینڈ گیا تھا تو وہاں بعض ایسے ساتھی ہیں کہ ان کا اپنا طریقہ ہے, ہم ان سے ملنے جاتے ہیں. اب کی مرتبہ وہ بیمار ہوئے تو ملاقات نہیں ہوئی اور ہم نے واپسی کا رخ کیا, تو ہم واپسی کے رخ پر تھے ایک شہر میں, ان کو پتہ چلا کہ جماعت تو واپس جا رہی ہے. تو بیمار سے جب ان کو اتفاقہ ہوا تو وہ مستقل ہم سے ملنے کے لیے آئے وہاں اپنے شہر سے. وہ تو پھر کہا نہ ہمارے ساتھ کھایا, زور کے بعد میں نے بات کی, وہ بات سنی اور پھر کہا کہ میں اجازت دوں گا اب جاؤں گا. حالانکہ وہ اپنی جگہ, وہ بھی ان کا ایک مقام ہے, وہاں وہ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر امتی میں دین کے ہر کام کی قدر آ رہی ہے. ایک سبحان اللہ بھی عہد پہاڑ سے بڑا ہے, دین کا یہ حال ہے. ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ ایک عابد کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سلیمان کو کتنی بڑی سلطنت اور کتنا بڑا ملک دیا ہے. ایک عابد یہ کہہ رہا تھا, تو وہ بات ہوا نے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی. ہوا ان کے دعوے تھی کہ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے اللہ نے سلیمان کو کتنا نوازا. فرمایا ایک سبحان اللہ سلیمان کے ملک سے بہتر ہے. ایک مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا سبحان اللہ میرے ملک سے بہتر ہے. یہ نبوت کی نظر کہلاتی ہے, نبوت کی نظر کہ جو خیر ہے وہ تو خیر ہی ہے, پھر ہر خیر کو اللہ نے درجہ دیا ہے تو وہ درجے پر اس کو رکھو تاکہ وہ باقی رہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہمارے پاس اعتدال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال کا اور عدل کا حکم دیا گیا تھا, اعتدال درمیانہ پن اختیار کرو. تعلیم دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ درمیانی چال چلو, درمیانی چال چلو, درمیانی چال چلو, تاکید کے ساتھ. کیوں کہ درمیانی چال چلو گے تو چل بھی سکو گے, چلا بھی سکو گے. درمیانی چال تو درمیانے درمیان آدمی بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلا سکے. کہ مجھے اس کا حکم ہے کہ تمہارے اندر اعتدال اور عدل پیدا کرو. وہ میں تو لے آدے لگائی رکھوں کہ مجھے اس کا حکم ہے
کہ تمہارے اندر انصاف اور درمیان نفر پیدا کرو تاکہ حق 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 کی جگہ پر رہے جی ہاں اور حقدار کو حق پہنچا دے. یہ طریقہ کار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے یہ بہت صاف سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, بس ان کو ان جراثیم سے بچانا ہے. کہ ہر ایک کے جراثیم الگ الگ ہوتے, جیسے میں نے کہا کپڑے کے, اناج کے, پھلوں کے, اس کے بھی اس کو بھی جراثیم نہ لگ جائے. اس لیے اس کام میں احتیاط کرنی ہے کہ اس کو جراثیم نہ لگے, پھر یہ سڑ جائے گا, پھر کام کا نہیں رہے گا, کون لے گا سڑے ہوئے کو. اس لیے میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے مسلمانوں کی ایک معاشرت پیدا ہوتی ہے. حرکت اسی لیے کی ہے, حرکت کا جو بڑا نفع ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. تو حرکت جو ہے وہ ان کی اجتماعیت کو پیدا کرنے کے لیے. دیکھو اس کی ایک مثال سمجھو, یہ پنکھے آپ کے اوپر لٹک رہے ہیں, تین پنکھڑیاں ہیں اس کی. پنکھا رکا ہوا ہوتا ہے تو تینوں پنکھڑیاں ظاہر ہیں, جب یہ خوب زور سے چلے گا تو آپ ایک پنکھڑی کو بھی نہیں دیکھیں گے, پورا ایک گول دائرہ ہو جائے گا, پورا ایک گول دائرہ. یہ تینوں مل گئی, آپ کو الگ الگ نظر نہیں آئے گی, کیوں؟ مسلسل حرکت ہوئی ہے. تو اس کی مسلسل حرکت سے ایک گول دائرہ بن جاتا ہے پنکھا, روک دو تو پھر تین ٹکڑے الگ. تو محمد کو حرکت دی ہے تاکہ امت کے اندر کیا آئے کہ ان میں اجتماعیت آوے, ان میں اتحاد آوے. ہاں یہ مل کے چلے, کالے ہو, گورے ہوں, اس ملک کے ہوں, اس ملک کے ہوں, اس زبان کے ہوں, اس زبان کے ہوں, یہ ساری رگیں کٹ جائے. یہ اس علاقے کے, اس علاقے کے, یہ رگیں ان کو حرکت دی, یہ سب رگیں کٹ جائے. ایک ہی کرنٹ ان کو چلاوے. وہ کرنٹ کیا؟ ایمان کا کرنٹ کو چلاوے. کہ ہمارے پاس تو ایک ہی کرنٹ ہے, وہ کیا؟ کہ ہمارا ایمان ہے. یہ پنکھے کو جب چلتا ہے تو اس کی تینوں پنکھڑیاں ایک ہو جاتی, گول دائرہ نظر آئے گا, پنکھڑے نظر نہیں آئے گی. مسلسل حرکت سے ان میں اتحاد پیدا ہو گیا, ایسے امت کو حرکت دی ہے اور یہ رگیں کاٹ دی ہے کہ کوئی کسی کو کسی پر کوئی بدفضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تمہارے ہاں سب سے بڑا بزرگ اللہ کے نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ تقوی والا وہ دیا ہے دوا جراثیم کے لیے, کہ تمہارے اندر خدا کے نظر میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو متقی ہے. ابو بکر کو امت کا پورا سب سے بڑا پرہیزگار قرار دیا گیا, سب سے بڑا امت کا پرہیزگار. کہ وہ کون ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر. اتقا ویسے جہنم, وہ اتقا جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا, بشارت آئی. تو وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ تو تفسیر میں ہے کہ وہ ابو بکر ہے. تو امت میں بڑا پرہیزگار, امت کا حکیم الامت, امت کا امانت دار, کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے. بڑا جوہر ہے, انہیں سب سے بڑا پرہیزگار, سب بڑا تھا. اس لیے حضور فرمایا کہ کالا گورا کچھ نہیں, بلکہ اللہ کے دربار میں تمہاری فضیلت اور بزرگی کہ وہ تمہارے تقوی پر ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سارے تم مٹی سے پیدا ہوئے, سارے آدم سے پیدا ہوئے ہو, اور آدم کے آدم مٹی سے. یہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا, کیونکہ قومیتیں اٹھ رہی تھی کہ کچھ نہیں, کوئی قوم نہیں, کچھ نہیں, تم سب آدم کے ہو اور آدم مٹی سے. کل لوگوں میں آدم بادم میں تورا, تم سب آدم کے ہو, آدم مٹی کے, کوئی فضیلت نہیں. ہاں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ کیا ہے؟ کہ اس کے تقوی کی ہے, کہ جس نے اپنے ایمان میں تقوی پیدا کیا کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا ہے. پھر وہ ہر ایک کا حق پہچانے گا, اللہ کا بھی پہچانے گا, مخلوق کا بھی پہچانے گا. ہاں تبھی تو حضرت عمر کو انہوں نے نامزد کیا خلافت میں, حضرت ابو بکر نے. جب لوگوں نے کہا ابو بکر سے کہ آپ خدا کو کیا جواب دو گے, کہ کیوں کہ آپ نے اتنا سخت آدمی ہمارے اوپر مقرر کر دیا, تو بیمار تھی کہ مجھے بٹھاؤ, تو بٹھایا. پھر فرمایا دیکھو میں اللہ کو بھی جانتا ہوں اور عمر کو بھی جانتا ہوں, میں نے نادانی میں نہیں کیا, میں تو اللہ کو بھی جانتا ہوں اور عمر کو بھی جانتا ہوں. ہاں اس لیے اس احتیاط میں جو مجھے سب سے اچھا نظر آیا وہ میں نے مقرر کر دیا امت کے لیے. یہ بھی ان کے تقوی کی علامت ہے, اور اسی سے پھر کام چلا. تو یہ ہمارے پاس سیرت ہے ان کی, صحابہ کی.
مولانا جی سو
کتنا ٹائم
مولانا یوسف صاحب نے ہے تو سب لکھی, اس کی پہلی جلد جو ہے وہ پوری محنت پر ہے, چھ باب ہیں اس کے اندر, پہلی جلد وہ پوری ہوتی ہے محنت کہ صحابہ کی اطاعت اور ان کو اپنے دین کی دعوت سے کتنا شغف اور تعلق تھا, اس کے بعد واقعات ہی لکھے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی, ہاں اپنی بات نہیں لکھی انہوں نے, ساری واقعات لکھے ہیں, اپنی کوئی بات نہیں ملی, اس لیے ان کی بات جو اپنی بات نہیں چلاوے گا اللہ اس کی بات چلاوے گا, جو اپنی چلاوے گا اس کی نہیں چلے گی, یہ گر ہے, یہ گر ہے, تو انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں لی کہ میں نے تو آثار جمع کر دیے کہ صحابہ کے آثار یہ تھے, بس اب امت کے لوگ اسے ہدایت لیں گے, تو پہلی جلد میں چھ باب ہیں کہ دین کی دعوت سے ان کو کتنا شرف تھا, وہ ایک باب میں ہے, دوسرے باب میں ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے کیسی بیعت کی, یعنی صحابہ نے بیعت کی, یعنی اپنے آپ کو اس کام کے لیے گویا پیش کیا, پھر مشقتیں کتنی برداشت کی, تحمل کتنی مشقتیں برداشت کی, پھر ہجرت, پھر نصرت, پھر جہاد, یہ پر یہ پوری کتاب ختم ہو جاتی, پوری محنت کی گئی, پھر دوسرا بات لکھا, پھر دوسری جلد لکھی, اس کے اندر بتایا دوسری جلد کے اندر ان لوگوں کی اجتماعیت, صحابہ کی اجتماعیت, کہ ان کی اجتماعیت کی بنیاد کیا, کہ ان کی اجتماعیت کی بنیاد کلمہ, کلمے کی بنیاد پر مشتمل ہو گئے, اپنی اجتماعیت انہوں نے کلمے کی بنیاد پر رکھی, کلمے کے نام پر, کلمے کے تقاضے پر یہ سب جمع ہے, تو ان کی اجتماعیت کلمے کی وجہ سے یہ شروع کی, اس کلمے سے جو ان کی اجتماعیت ہوئی اس میں کیا ہوا, تو پھر ان کی اطاعت, ان کا ایک مشورے سے کام کرنا کہ انہوں نے اس طرح اطاعت کی امیروں کی, اور اس طرح آپس کے مشوروں سے وہ آپس میں مشورہ کام کرتے تھے اور مشورہ دیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیتے تھے, مشورہ دیتے تھے, مشورے اور اطاعت, پھر ان کی معاشرت, کہ ان کی رہن سہن, ان کا رہن سہن کیسا, اس میں ساری چیزیں, مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا وغیرہ سب, یہ سب اس میں معاشرت, کیونکہ کام معاشرت سے بڑھتا ہے, معاشرت یعنی دوسروں کے ساتھ ہمارا رہن سہن صحیح ہو جائے, جس کو معاشرت کہتے ہیں, ہمارا رہن سہن دوسروں کے ساتھ کیسا صحیح, اسلام میں معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے, یہ علماء نے کہا کہ ہماری معاشرت, ہمارا رہن سہن احسان پر ہے, یعنی ہم لوگوں کا احسان کریں گے, ہم لوگوں کو اپنی طرف سے فائدہ پہنچائیں گے, ان سے فائدے کی کوئی امید نہیں رکھیں گے, یہ ہماری معاشرت ہے, کہ اسلامی معاشرت کی اس کی بنیاد احسان پر ہے, اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا کہ احسان کرو, اپنے جان مال اپنے دین پر بھی لگاؤ اور اللہ کے مخلوق پر بھی لگاؤ, اللہ کے مخلوق پر احسان کرو, جب احسان کرو گے تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے, احسان کی وجہ سے ان کے دلوں کی کدورتیں نکل جائیں گی, احسان کرنے کی وجہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرتے تھے دشمنوں کے ساتھ بھی, اپنوں کے ساتھ بھی, ہاں تو یہ معاشرت بتائیے دوسرے جلد میں, پوری معاشرت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی تھی, گھروں میں کیسی تھی, یہ اسی پر یہ دوسری جلد ختم ہو جاتی ہے معاشرت پر, کیونکہ معاشرت جو ہے وہ بنیاد بن دیتا ہے, مسلمانوں کی معاشرت صحیح ہو جائے گی تو غیر اس معاشرت میں آئیں گے, غیر نہیں آئیں گے ابھی, کیونکہ ان کی اپنی معاشرت صحیح نہیں ہے, ان کا اپنا رہن سہن صحیح نہیں ہے, وہ کلکتہ میں ایک مولانا تھے, مجھے ان کا نام دیا تھا, تو وہ اثر کے بعد ترجمہ کرتے تھے قرآن شریف کا, تفسیر کرتے تھے, بہت لوگ بیٹھتے تھے, ایک ڈاکٹر تھے غیر مسلم, وہ سمجھدار, وہ بھی آئے اس ترجمہ میں بیٹھے اور سنے قرآن شریف کی تفسیر, وہ عالم تھے اور وہ بہت متاثر ہوتا, وہ ڈاکٹر غیر مسلم, ایک دن اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں میں سنتا ہوں سیدھی میرے دل پر جاتی ہے, اللہ کی بات ہے نا,
مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ تو بالکل سیدھی دل پر آتی ہے, کوئی انکار دل میں نہیں رکھا, مگر میں اگر ان باتوں کو قبول کروں تو میں رہوں گا کہاں؟ یہ کیوں کہ ان باتوں کے لیے باہر کوئی ماحول ہے ہی نہیں, تو میں ان باتوں کو لے کر کہاں رہوں گا؟ یہ معاشرت کی شکایت ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ اس کتاب کے مطابق نہیں ہے, مسلمانوں کا ماحول اس کتاب کے مطابق ہے نہیں, میں کن میں رہوں گا؟ جب ایمان نہ ہوگا تو میری قوم تو رکھے گی نہیں, تو کن میں یہ بات ہے نہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہ ہماری محنت کا سب سے بڑا اثر معاشرت پر پڑتا ہے کہ اگر یہ محنت صحیح ہوئی تو مسلمانوں کی معاشرت صحیح ہو جائے گی, ان کا آپس کا رہن سہن بھائی چارے والا ہو جائے گا, کیونکہ نبوت کی جو محنت ہوئے وہ لوگوں کو بھائی بناتی ہے اور خدا کا بندہ بناتی ہے, یہ دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں نبوت کی محنت سے, خدا کے تو بندے بن جائیں گے اور آپس کے بھائی بن جائیں گے, یہ نبوت کی محنت کا اثر ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو, اللہ جو کہے وہ کرو اور آپس میں بھائی بنو. یہ حضور کی دعوت بھی تھی مستقل الفاظ میں, کون عباد اللہ اخوان, کہ تم اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو, اور یہی آپ کی دعوت تھی اور یہی آپ کی تعلیم تھی, یہی تربیت تھی, اس لیے انصار کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور وہ آپس میں بھائی ہو گئے, مہاجرین انصار سے بھائی ہو گئے, رحما ہو گئے ہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے, کیوں کہ دعوت کا یہ اصلی اثر ہے, جس طرح بارش کا پانی زمین کو نرم کرتا ہے اس طرح یہ دعوت یہ تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ دلوں کو نرم کر دے گی, ان کے دلوں کا اندر کا وہ جو ہے کھوٹ کے وہ کھوٹ نکل جائے گی, علم ایمان اور یقین اور ہمدردی اور تعاون کی چیز پر معاشرہ, یہ لوگ اس معاشرے کی طرف کھینچے چلے ہیں, جیسے ٹھنڈے چھایا دار درخت کے نیچے جنگل میں چلنے والا آدمی جو گرمی میں جھلس رہا ہے وہ اس درخت کے نیچے آ جاتا ہے کہ چلو یہاں ٹھنڈک ہے, ایسے اس معاشرے میں لوگ آ جائیں گے, معاشرہ بنتا ہے اس سے. یہ تو بہت صاف صریح بات ہے, مولانا علی میاں صاحب نے وہ دینی دعوت میں لکھی ہے, مولانا علی صاحب کا یہ نظریہ کہ معاشرت مقدم ہے حکومت سے, مسلمانوں کو حکومت ملے تو کام نہیں ہوگا, لیکن مسلمانوں کی معاشرت اسلامی ہوگی تو دین پھیل جائے گا, کہ معاشرت مقدم ہے سیاست سے بھی, ان کا معاشرہ ان کا ماحول پاکیزہ ہو جائے تو لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا, دنیا والوں کو وہ ان کے ماحول میں آ کر کے دیکھیں کہ کیا سکون ہے, ان کا تاجر سچا, ان کا مزدور بھی سچا, ان کا ہر ایک سچا, تو پھر کون انکار کرے گا؟ معاشرہ مولانا ایشور احمد اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ مدینہ منورہ کا معاشرہ, کہ مدینہ منورہ کا معاشرہ کیسا تھا, فرمایا مدینہ منورہ کا معاشرہ ایسا تھا, ایک مثال سمجھایا کہ اگر مدینہ, مان لو کہ مدینہ منورہ کی آبادی 10,000 کی ہے, 10,000 مسلمان, ایک مسلمان بیمار ہو گیا تو فرماتے تھے وہ ایک بیمار ہے اور 9,999 اس کی ذمہ داری کرنے والے ہیں, ایک بیمار اور ذمہ داری کرنے والے 9,999, یہ مسلمانوں کا معاشرہ. جی ہاں, یہ ہمارے سامنے نہیں ہے, پہلو نہیں ہے, مسجد کی آبادی کی پہلو ہے کہ مسجد آباد کرے, ٹھیک ہے, تو مسجد کی آبادی تو زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہے کہ یا زندگی بنانے کے لیے, کہ مسجد کے راستے سے جو معاشرہ ہوگا وہ یہ ہوگا, یہ پہلو دوسرا مولانا کھولتے تھے کہ تمہارا پہلو کیسا ہونا چاہیے, کہ جب مسجد آباد ہوگی تو مسجد آباد کرنے والے تو مومن ہی ہوں گے, کہ مومنوں کا معاشرہ یہ ہوگا, ایک آدمی ان کا بیمار ہو گیا ہے تو 9,999 آدمی جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری کرنے والے ہیں, وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے, الگ نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے, سب مسجد کے بھی وہی ہیں, ذمہ داری کے بھی وہی ہیں, الگ راستے میں جانے والے بھی وہی ہیں, سب وہی ہیں, ان کا معاشرہ تو سارے پہلو ہیں, یہ انہیں کے بتایا, میں اپنی طرح نہیں کہتا, ہاں اس لیے اپنے کام میں کہ اپنے کام میں اعتدال رکھنا ہے تاکہ یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں. جی ہاں, ناقص چیز کوئی نہیں خریدتا, ناقص چیز کوئی نہیں خریدتا, پوری چیز خریدتے ہیں. تو بھائی ہماری عبادت بھی ہے اور کیا نام, ہماری اطاعت بھی ہے, ہماری قربانی بھی ہے, ہماری معاشرت بھی ہے, تب تو کام صحیح ہوگا. نہیں تو یہ فریق بن کر کریں گے تو کیسے ہی ہوگا؟ یہ تو اپنوں کو بھی نہیں اپنا سکے تو پیاروں کیسے اپنا سکیں گے؟ ہاں تو میرے کہا نبوت کی محنت سے لوگ بھائی ہوتے ہیں اور خدا کے بندے بن جاتے ہیں, اسے پھر ان کے معاملے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. ہاں کہ ان کے ماحول میں ماں جان آبرو سب محفوظ, سب محفوظ. کیوں؟ یہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اس لیے وہ کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کسی کے آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے, کسی کی چیز پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ کہ ان کو تو اللہ کا ڈر ہے. یہ تو ہماری خوبی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے, گھروں میں نہیں ہے. ان کی درجے ہیں, ہمارے ہاں تقوا ہے. اس لیے ہمیں مال پر بٹھاؤ تو بھی ہم ایسے رہیں گے, عہدے پر رہو کہ تو بھی ہم سے رہیں گے, کیونکہ ہم تو اللہ کرنے والے ہیں. سمجھ میں دوسری بات, معاشرت ہماری یہ معاشرت, ہاں یہ محنت کی ہے مسجدوں کے راستے سے, محنت کے راستے سے اسے یہ معاشرت بنے تب تو یہ ٹھیک رہے گا. یہ سارے پہلو پر ایک جامع چیز ہے, باغ باغ کی طرح سے. اس میں ہر قسم کے پھول ہیں, ہر قسم کے پھل ہیں, ان کو پانی کی ضرورت ہے. جب بھی پانی ہوگا تو بس یہ سب سے اپنی بتا دیں گے, اپنے اپنی اصلیت بتا دیں گے, نہیں تو معاشرہ پھٹ گیا تو وہ محنت پھٹ جائے گی اور مدد بھی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ پھٹے ہوئے ہیں. اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے, تو اللہ ہے اللہ جماع. کہ اللہ کی مدد کس پر؟ کہ اجتماعیت پر. کہ اجتماعیت ہوتی ہے تو پھر مدد ہوتی ہے. جب اجتماعیت ختم ہو گئی, میں نے کہا نہیں کہ ایک بازی زمین بھی فتح نہیں ہوئی چار سال میں, ان کی اجتماعیت پھٹ گئی. جی ہاں, یہ تو ہماری تاریخ میں ہے. تو سارے پہلو دیکھنے ہیں اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ سارے پہلو اللہ اس کام سے زندہ کرے, تو پھر ہم سب کو لے کے چلیں گے اور سب ہم کو ساتھ کریں گے. کیونکہ خیر کا ہر ایک ساتھ دے گا, میٹھے پانی پر ہر کوئی جائے گا, ہر جانور میٹھے پانی پر جاتا ہے ایسا ہو کر کے. تو ایسے جب یہ میٹھا پانی کی طرح ہوا, بدھ نے بارش کی طرح, کہ پھر سب کی ضرورت چیز ہو, سب اپنی کامیابی اس میں سمجھیں گے. جو نہیں کر سکیں گے وہ ندامت بھی کریں گے کہ ہمارے پاس ہمیں یہ طریقہ نہیں ملا. اس لیے میرے دوستوں, اس کے سارے پہلو پر نگاہ کرنا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کام کے لیے اور آپ کو پیش رفت دی ہے. پیش رفت یعنی آگے بڑھایا ہے. تو یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں پیش رفت دی, آگے بڑھایا. تو آپ کی نگاہوں کے سامنے یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے تو یہ ساری چیزیں مل کر کے دین بنتا ہے اور ساری چیزیں مل کر کے محنت بنتی ہے, اور پھر محنت سے یہ معاشرہ تیار ہوگا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح محنت بتائی ہے, معاشرہ بھی بتایا. اور پھر اس معاشرے میں جو لوگ رہیں گے ان میں کیا صفتیں پیدا ہوگی, وہ تیسری جلد ہے, چھ نمبر ہے اس میں. اوکے, یہ صفتیں مسلمانوں میں پیدا ہوئی, ایمان کی, یقین کی, تقوی کی, اخلاص کی. پھر اس پر اللہ کی کیا غیبی مدد آئی, وہ آخر میں ہے, کتاب اس پر ختم ہوئی ہے. جی ہاں, اللہ کی غیبی مدد, ایک اللہ کی مدد کے اسباب. یہ پوری کتاب جو اللہ کی غیبی مدد کے اسباب ہے, اس میں ہر مشین کے پرزوں کی طرح ایک پرزا دوسرے پرزے سے ملا ہوا ہے. پوری مشین, اس مشین کی یہ تاثیر ہے کہ یہ غیبی مدد آئے گی. تو غیبی مددوں کے ذکر آخر میں, یہ چیز کی زندگی ہوئی اس پر اللہ نے غیبی مدد دی, کہ پانی میں بھی راستے ہو گئے اور درندوں نے بھی راستے بتا دیے اور زہر بھی کھا لیا, کچھ نہیں ہوا. یہ سب غیبی مدد آئی, یہ پوری زندگی کی ہے. جی ہاں, اس میں ہم اپنی نظریے توڑ پھوڑ نہ کریں, جتنا ہو جائے اللہ کا شکر کریں اور آگے کی توفیق مانگیں. جی ہاں, تاکہ یہ آگے چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ امت کی صلاحیتوں کو اس پر لگا دے. امت میں صلاحیتیں ہیں, کیونکہ امت سے امت کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تو وہ صلاحیتیں دی ہیں, امت کی صلاحیتیں ہیں, تو وہ صلاحیتوں کو لگنے کے لیے راستہ ہے کہ ایک درمیانہ پنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کے چلنا اور دکھا کے چلنا اور برتاؤ میں وہ عمل میں آوے. جی ہاں, برتاؤ میں آوے کہ ہاں کہ اب ٹھیک ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو لوگ ان کی سختی کی شکایت کرتے تھے کہ وہ سخت ہے, لیکن جب دین کے اعتبار سے ان کا برتاؤ دیکھا دین کے کاموں میں کہ حقدار کو حق پہنچ رہا ہے کہ بس پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے ان کی جدائی بہت بہت سال گزری لوگوں پر, ان کی موت دین کی موت کے کھانا من ہو گیا لوگوں کا, لوگ رو رہے ہیں. کیوں کہ وہ ڈالی گئی, کیونکہ ساری چیزوں کو لے کر چلنے والے ہمیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے. اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ ملے, اللہ سے اس کی سمجھ میں مانگنی ہے, اللہ سے اس کی قبولیت میں مانگنی ہے. جی ہاں, تاکہ وہ معاشرہ ہمارا بنے, اس معاشرے میں جو آوے وہ ہمارا بن جائے, اس معاشرے میں جو آوے وہ ہمارا بن جائے. ہاں, اس کو چھوڑ رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا وہ آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا کہ میں جدا ہو کر کہاں جاؤں گا. جتنے حارثہ ان کو تو غلام بنایا تھا, پھر ان کے باپ لینے کے لیے آئے تو گئی کتنا غلام بنو گے, غلامی میں رہو گے, ہاں میں تو یہی رہوں گا. نہیں گئے, شہید تو یہ موتا میں گئے ہی نہیں. آپ کیوں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماحول ہے, آپ کا برتاؤ ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں, وہ اصلی دعوت ہے, وہ اصلی دعوت ہے. جس محنت سے معاشرہ پیدا ہوگا پھر جو اس میں آئے گا وہ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے.